انسان کو اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر دیتی ہے، جو مرض انسان کو رب کے راستے سے ہٹا دیتی ہے اس مرض کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس مرض کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں واقعی تم اس بیماری میں مبتلا ہو، واقعی تمہیں یہ مرض لاحق ہو چکا ہے، اس مہلک بیماری نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے پانچ گواہیاں، پانچ شہادتیں ذکر کی ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے اسی صورت میں اس مرض کے پیدا ہونے کی وجہ بھی بتلائی کہ یہ مرض پیدا کیوں ہوئی، اس مرض میں آدمی گرفتار کیوں ہوا، اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالی نے اس مرض کا علاج بھی ارشاد فرمایا۔ اس طرح سے اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک سورت جو ہم صبح و شام تلاوت کرتے ہیں، اس چھوٹی سی سورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اتنی بڑی بات بیان کی ہے، اتنا بڑا اس چھوٹی سی سورت میں نقشہ پیش کیا ہے کہ اس نقشے کے مطابق اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے تو وہ اپنے آپ کو صحیح معنی میں ایک صحیح راستے پر چلانے کے لیے اس بیماری سے بچ سکتا ہے، اور اس بیماری کا علاج بھی وہ خود بخود اگر چاہے تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق کر سکتا ہے۔ انداز ربانی اس سورت مبارکہ میں کچھ اس طرح کا ہے کہ پروردگار عالم دس قسمیں کھاتے ہیں، قسم کھائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے سامنے والے، اپنے مخالف اور اپنے مخاطب کو یقین دلانے کے لیے قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس کو میری بات کی صداقت، میری بات کی حقیقت کے اوپر یقین آ جائے۔ اللہ تعالی کی ذات اتنی بلند و بالا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اس سے بڑھ کر کائنات میں سچا کوئی نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، جھوٹ بولنا انسان کی بعض دفعہ مجبوری ہے، جھوٹ بولنے پر انسان بعض دفعہ مجبور ہو جاتا ہے، اللہ کو نہ کوئی مجبوری ہے اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے رب کی کہی ہوئی بات میں کسی قسم کا مغالطہ، کسی قسم کی غلطی، کسی قسم کی اللہ کے فرمائے ہوئے بیان میں کوئی خلاف واقعہ بات آنے کا ایک لمحہ کے لیے ایک ذرہ برابر بھی کوئی اندیشہ نہیں۔ پھر اللہ تعالی ایک بات کو قسم کھا کے بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو، سننے والے کو محسوس ہو کہ جب ایک بات کو رب نے قسم کھا کے بیان کیا ہے تو اس بات میں آدمی کو کسی طرح کا اب کوئی بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور قسم کی تین صورتیں ہیں، کبھی تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس مضمون کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. جو چیز بیان کرنا مقصود ہے اس کی اہمیت کو، اس مضمون کی صداقت کو، اس مضمون کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اور کبھی قسم کھائی جاتی ہے اس لیے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہوتی ہے. کہ رب جب اس چیز کی قسم کھا رہا ہے تو یہ چیز کتنی عظمت والی ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں. اور کبھی کبھی قسم کھائی جاتی ہے اس معنی میں کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو گواہ بنایا جاتا ہے. اس کو قسم کا معنی گواہ کرنی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کہا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی. کسی چیز کی گواہی کے لیے، شہادت کے لیے پروردگار عالم قسم کھاتے ہیں. اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 5 قسمیں کھائی ہیں. کس کی قسمیں کھائیں؟ 5 قسمیں اللہ تعالی نے ایک جانور کی کھائیں، جس جانور کو میں اور آپ جانتے اور پہچانتے ہیں، جس جانور کو میں اور آپ جانتے ہیں گھوڑے کے نام سے. گھوڑے کو آپ جانتے ہیں؟ گھوڑے کی پروردگار عالم نے 5 قسمیں کھائیں. اور قسم کا معنی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس موقع پر اللہ تعالی نے گھوڑے کو گواہ بنایا ہے. گھوڑے کو گواہ بنایا ہے، گھوڑے کی گواہی دلوائی ہے، گھوڑے کی شہادت کو پیش کیا ہے. گھوڑے کی 5 شہادتیں دے کر، 5 گواہیاں بیان کر کے گھوڑے کی زندگی کے حالات میں سے 5 حالتوں کو بیان کر کے پروردگار عالم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اے انسان تو بیمار ہے، اے انسان تو بیمار ہے. آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. فرمایا والعادیات ذبحا، بھاگ بھاگ کر ہانپ جانے والا گھوڑا اس بات پر گواہ ہے. فالموریات قدحا، پتھریلی زمین پر دوڑ کر اپنے سم مار کر اس سے چنگاری نکالنے والا گھوڑا اس بات پر گواہ ہے. فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرنے والا گھوڑا اس بات پر گواہ ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، دشمن کے نیزوں اور بھالوں کی انیوں کے سامنے اپنے جسم کو پیش کر کے چھدوا دینے والا گھوڑا اس بات پر گواہ ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن کی بھیڑ میں، دشمن کے لشکر میں گھس جانے والا گھوڑا اس بات پر گواہ ہے. کس بات پر؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. ناشکراپن یہ بیماری ہے، ناشکراپن یہ مرض ہے کہ انسان ناشکرا ہے. لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ جسے عام طور پر آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ بیماری اتنی عام ہے کہ ہر آدمی کو لگی ہوئی ہے. یہ مرض اتنا مہلک ہے کہ ہر انسان اس میں گرفتار ہے. لیکن انسان اور عام آدمی اپنے آپ کو اس بیماری میں مبتلا سمجھتا ہی نہیں ہے. پروردگار عالم نے یہ احساس دلانے کے لیے کہ تجھے واقعی یہ مرض ہے، تو واقعی اس بیماری میں مبتلا ہے، پانچ گواہیاں بیان کی، پانچ گواہیاں بیان کی۔ جیسے کسی آدمی کو بخار ہو اور وہ کہے مجھے بخار نہیں ہے، تو اسے سب سے پہلے نبض پہ ہاتھ رکھ کر کہا جائے گا کہ تیری نبض زیادہ تیز دھڑکتی ہے، یہ گواہی دے رہی ہے کہ تجھے بخار ہے۔ پھر اس کا جسم پکڑ کے کہا جائے گا کہ تیرا جسم گرم ہے، تیرا چہرہ سرخ ہے، تجھے سردی لگ رہی ہے، تو یہ اس بات پر گواہ ہے کہ تجھے بخار ہے۔ پھر یہاں تک کہ تھرمامیٹر لگا کر اسے ٹمپریچر دکھایا جائے گا کہ تیری حرارت بڑھ چکی ہے، تھرمامیٹر گواہی دیتا ہے کہ تجھے، تو جب اس طرح اسے منایا جائے گا تو وہ تسلیم کر لے گا کہ ہاں واقعی مجھے بخار ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو کینسر ہے، وہ نہیں مانتا کہ مجھے کینسر ہے، تو اب اس کے لیے کبھی تو ایکس رے کر کے، کبھی خون ٹیسٹ کر کے، کبھی یوریا ٹیسٹ کر کے، کبھی مختلف زاویوں اور رپورٹوں کے ذریعے جب اس کے سامنے یہ ساری چیزیں لائی جائیں گی، تو اب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، اسے تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس کینسر میں مبتلا ہوں۔ اب اگر میں آپ سے کہوں آپ سب نہ شکرے ہیں، آپ مجھے کہیں کہ آپ بھی نہ شکرے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں نہیں میں نہ شکرہ نہیں، آپ نہ شکرے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نہ شکرے نہیں، آپ نہ شکرے ہیں۔ یہ نہ شکرہ پن کی بیماری کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ بیماری اور وبا اتنی عام ہے کہ ہر شخص اس میں گرفتار ہے، تو اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے، پروردگار عالم نے انسان کو تسلیم کروانے کے لیے، یقین دلوانے کے لیے اور اسے اس بات پر لانے کے لیے کہ ہاں تو واقعی اس بیماری میں مبتلا ہے، پانچ گواہیاں بیان کی، پانچ گواہیاں بیان کی۔ فرمایا اے انسان آدر دیکھ، والعادیات ذبحا، ایک جانور ہے جسے تو گھوڑے کے نام سے جانتا ہے، تو نے اسے مویشی منڈی سے خریدا، تو نے اسے بچپن سے پالا، اپنے گھر میں لے کر آیا ہے، اسے چارہ کھلایا ہے، اسے پانی پلایا ہے، اس کی تھوڑی سی خدمت کی ہے، تو نے اس کو پیدا نہیں کیا، تو نے اس کے اندر قوت نہیں رکھی، تو نے اس کی تخلیق نہیں کی، تو صرف اتنا سا اس پر احسان کرتا ہے کہ اس کو چارہ کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے اور اس کی تھوڑی سی خدمت کرتا ہے۔ جس جانور کے ساتھ تو نے اتنی سی مہربانی کی، اب اس جانور پر تو سوار ہوتا ہے، سوار ہو کر اسے بھگانا شروع کرتا ہے، سوار ہو کر اسے دوڑانا شروع کرتا ہے، وہ جانور دوڑنے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، بھاگتے بھاگتے وہ ہانپنے لگ جاتے، بھاگتے بھاگتے اس کے سینے کی آواز منہ کے ذریعے سے باہر آنے لگتی ہے، بھاگتے بھاگتے وہ پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھاگنے سے انکار نہیں کرتا، وہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا وہ میرے مالک میں تھک چکا ہوں، میرے مالک میری سانس پھول چکی ہے، میرے مالک میں تنگ آ چکا ہوں، میرے مالک میں پسینے میں شرابور ہو گیا ہوں۔ ایک جانور جسے تو نے پانی پلایا ہے، جسے تو نے چارہ کھلایا ہے، جس کی تو نے تھوڑی سی خدمت کی ہے،
اور تیری خدمت کا صلہ یہ دیا ہے، تیری مہربانی کا شکریہ یہ ادا کیا ہے، تیرے احسان کا بدلہ یہ دیا ہے کہ تیرے چھوٹے سے احسان پر وہ بھاگتا بھاگتا تھکتا چلا گیا، وہ دوڑتا دوڑتا ہانپتا چلا گیا، وہ بھاگتا بھاگتا پسینے میں شرابور ہو گیا، لیکن اس نے تیرے حکم کی سرتا بھی نہیں کی، اس نے تیرے اشاروں کی نافرمانی نہیں کی۔ اے انسان ذرا غور تو کر کہ جس رب نے تجھے اشرف المخلوقات بنائے، جس رب نے تجھے انسان بنائے، جس رب نے تیری تخلیق اپنے قدرت سے ہاتھوں سے کی ہے، جس رب نے تجھے مسجود مراکہ بنایا ہے، جس رب نے تجھے کلمہ سکھائے، جس رب نے تجھے انسانیت سکھائی ہے، جس رب نے تجھے پیغمبر کی امت میں پیدا کیے، پھر حسن و جمال دیے، پھر عقل و خرد کی دولت سے مالا مال کیا ہے، پھر کائنات پر تیری بادشاہی قائم کی ہے، پھر دنیا کا اقتدار تیرے قبضے میں دیا ہے، پھر کائنات کی سلطنت کی چابیاں تیرے قبضے میں دے دی ہے، پھر شجر و حجر کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، پھر پھول و سمجھ کو تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ تیرا رب، وہ تیرا خالق، وہ تیرا مالک، وہ تیرا محسن جب تجھے یہ کہتا ہے میرے راستے میں دوڑ، میرے راستے میں بھاگ، اور تو بھاگنے سے انکار کر دیتے تو گھوڑا سے پوچھ، وہ انکار نہیں کرتا، وہ راہ رکتا نہیں ہے، وہ مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے، اپنے رب کا کہنا نہیں مانتا تو گھوڑا سے پوچھ، وہ فرما بردار ہے، تو اپنے رب کا نافرمان ہے۔
دنیا کا وزیر اعظم، دنیا کا وزیر اعظم،
سمجھ میں آئی بات؟ جانور، جانور صرف چارہ کھلایا ہے، صرف پانی پلایا ہے، تھوڑی سی خدمت کی، وہ بھاگتے بھاگتے سانس پھول گئی، بھاگتے بھاگتے تھک گیا، بھاگتے بھاگتے پسینے میں شرابور، لیکن انکار، تو نے تین احسان کیے اور تیرے رب کے تیرے اوپر کتنے احسان ہیں، کوئی شمار ہے؟ کوئی آدمی گنتی کر سکتا ہے؟ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اب تمہیں رب کہتا ہے آؤ میرے راستے میں دوڑو، میرے راستے میں جہاد کرو، میرے راستے میں تلوار اٹھاؤ، انفرو خفافا وثقالا، تم کمزور ہو یا مضبوط ہو، تم مالدار ہو یا غریب ہو، تم بھاری بھرکم ہو یا خفیف ہو، میرے راستے میں دوڑو۔ اے انسان، جب تو رب کے راستے میں نہیں دوڑتا تو یہ جانور تجھے کہتے ہیں اور رب کے بندے، میں تو تیرے احسان کا بدلہ دینے والا ہوں، میں جانور تیرا شکر گزار ہوں، تو اپنے رب کا نافرمان ہے، تو اپنے رب کا، تو اپنے رب کا۔ اب بتلاؤ، گھوڑے کی اس گواہی کے بعد کچھ یقین آ رہا ہے کہ ہم واقعی نافرمان ہیں؟ آ رہا ہے، نہیں آ رہا؟ آگے فرمایا، فلموریات کا دھن، گھوڑے کو دیکھ کہ مالک نے گھوڑے کو چارہ کھلایا ہے، اسے پانی پلایا ہے، اس کے بعد نرم زمین پر نہیں، ہموار زمین پر نہیں، ریتلے علاقے میں نہیں، بلکہ مالک نے جانور کو پتھریلی زمین پر چڑھنے کا حکم کیا ہے۔ گھوڑا تیزی سے چڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی ٹاپ جب پتھر پہ پڑتی ہے تو تاریک راتوں میں چنگاریاں نکلتی ہیں۔ گھوڑا جس نے مالک کا پانی پیا، چارہ کھائے، وہ جانتے کہ پتھروں پہ ٹاپ مارنے سے میرا سم گھس جائے گا، وہ جانتے ہیں پتھریلی زمین پر بھاگنے سے مجھے مشکلات پیش آئیں گی، وہ جانتے ہیں میرے پاؤں گھس جائیں گے، لیکن جس جانور کو تو نے چارہ کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، تو نے حکم دیا ہے اور اس نے اپنے پاؤں کی پرواہ نہیں کی، تو نے حکم دیا اس نے اپنی ٹانگوں کی پرواہ نہیں کی، تو نے اشارہ کیے اس نے اپنے پاؤں کی ٹانگ سے پتھریلی زمین سے چنگاریاں نکال دی ہے، اور جس رب نے تجھ پر ہزاروں احسان کیے، جس رب نے تجھ پر کروڑا احسان کیے، جب تیرا رب کہتے تو نرم زمین پر چل کر آ، جب تیرا رب کہتے تو مسجد میں بھاگ کر آ، جب تیرا رب کہتے تو دوڑ کر آ، جب تیرا رب تجھے بلاتے تو نہیں آتا تو گھوڑا کہتے میں فرما بردار ہوں تو نافرمان ہے۔ پھل مغیرات صبح، پھل مغیرات صبح، صبح کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، سکون کا وقت ہے، انسان بھی آرام کرتا ہے، جانور بھی آرام کرتا ہے، یہاں تک کہ رات اور صبح کا وقت تو ایسا ہے جب درختوں کے پتے بھی آرام کرتے ہیں، وہ بھی خاموش ہوتے ہیں، ان پہ بھی نیند کا عالم ہوتا ہے۔ اے انسان دیکھ، تو گھوڑے کے پاس جاتا ہے، اس کو قلعے سے کھولا، اس کے اوپر سوار ہوا، اسے کہا چل، گھوڑا چلتا ہے، کہاں کہ دشمن کے مورچوں میں حملہ کر دیا، دشمن کے شہروں پر کود پڑا، سب خون مارے۔ یہ جانور تجھے یہ نہیں کہتا، اور میرے مالک میں تو ابھی تھکا ہوا ہوں، میری نیند پوری نہیں ہوئی، مجھے سکون نہیں ملا، مجھے ابھی آرام کر لینے دے۔ یہ کوئی انکار نہیں کرتا، یہ سرتابی نہیں کرتا، تیری نافرمانی نہیں کرتا، دوڑتا چلا جاتا ہے۔ اور انسان جب تیرا رب تجھے کہتا ہے صبح کے وقت اٹھ میری بارگاہ میں حاضری دے، صبح کے وقت اٹھ میرے سامنے دستے سوال دراز کر، صبح کے سامنے اٹھ دامن پھیلا کے میری رحمت مانگ، صبح کے وقت اٹھ میری بارگاہ سے حاجت پوری کروا، صبح کے وقت اٹھ کوئی مشکل ہے پیش کر، صبح کے وقت اٹھ اولاد کی ضرورت ہے مانگ، صبح کے وقت اٹھ تنگ دستی دور کروانا چاہتے ہیں تو میری رحمت آواز لگاتی ہے، اور تو اپنے رب کی آواز پر، تیرے رب کی صدا پوری رات، رات کے آدھے حصے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک تیرا رب تجھے آواز دیتے، تیرے رب کی رحمت تجھے پکارتی ہے، اور تیرا رب تجھے تلاش کرتے ہیں، اور تو کتنا نافرمان ہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اٹھتا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں آنے کو تیار نہیں ہوتا، رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ اے گھوڑا، تیرا حکم مانے، اٹھ کر چل پڑے، تو اپنے رب کی نافرمانی کرے اور بستر بھی نہ چھوڑے، گھوڑے سے پوچھ وہ فرما بردار ہے، اپنے دل سے پوچھ تو نافرمان ہے۔ فأثرن به نقع، فأثرن به نقع، گھوڑے کو تو پھر ریتلی زمین میں، بنجر زمین میں بھگاتا ہے، فأثرن به نقع، مٹی بنجر ریتلی زمین میں جب وہ دوڑتا ہے اس سے گرد و غبار اٹھتا ہے، اس سے چاروں طرف سے مٹی کا طوفان اٹھتا ہے، وہ مٹی اس کے ناک میں، اس کے منہ میں، سوار ہونے والا اپنا ناک لپیٹ لیتا ہے، اپنا منہ لپیٹ لیتا ہے، اپنے کان لپیٹ لیتا ہے، گھوڑے کے نتھنے کھلے ہیں، اس کا منہ کھلا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں، اس کے کان کھلے ہیں، وہ بھاگا جا رہا ہے، ناک بند ہو گیا، وہ بھاگا جا رہا ہے، منہ مٹی سے بھر گیا، وہ بھاگا جا رہا ہے، گرد و غبار میں اٹک گیا، لیکن تیری نافرمانی نہیں کی،
تیری نافرمانی نہیں کی، اور تیرا رب ہو کر، تیرا مالک ہو کر، تیرا خالق ہو کر کہتا ہوں، تو میرے راستے میں چل، تو میرے راستے میں آگے بڑھ، میرے راستے میں مٹی کو برداشت کر، میرے راستے میں ریت کو برداشت کر، جہاں جہاں جہاد کی صورت میں چلتے ہوئے تیرے جسم پر مٹی آئے گی، تیرے جسم پر گرد و غبار آئے گا، میں جہنم کی آگ کو تجھ پہ حرام کر دوں گا، اور تو گھوڑے کو بلاتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا، تجھے تیرا رب بلاتا ہے تو چلنے تو تیار نہیں ہوتا، گھوڑے سے پوچھ وہ فرما بردار ہے، اپنے آپ سے پوچھ تو نافرمان ہے۔ فوسطنا بھی جمع، فوسطنا بھی جمع، فرمایا گھوڑا ہے اس کے اوپر تو سوار ہے اور میدان کارزار میں آ گیا ہے، جنگ کے میدان میں، پچھلے زمانے کی جنگ اس طرح ہوتی تھی، سامنے بھی دشمن گھوڑوں پر سوار ہیں، ادھر اس کے مقابلے میں بھی گھوڑوں پر سوار ہیں، دشمن کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کی پشت پر تیروں کا ترکش ہے، اس کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے بھالے ہیں، اس کے پاس تیز دھار آلے ہیں، گھوڑا دیکھ رہا ہے کہ اس تلوار نے میری ٹانگ کاٹنا ہے، اس نیزے نے میرے جسم سے پار ہونا ہے، میں نے اس میں گھسنا ہے تو میرا جسم چھن جائے گا، مجھے چھلنی ہونا پڑے گا، لیکن تو اشارہ کرتا ہے جانور کو، کہتا ہے کہ چونکہ میں نے پانی پلایا ہے، چونکہ میں نے کھانا کھلایا ہے، تجھے دانا کھلایا ہے، میں نے تیری خدمت کی ہے، اور تو مال کے مجازی ہے، حقیقی مالک نہیں، تو مال کے مجازی ہے، اوے مجازی مالک، جب تو اپنے جانور کو کہتے کہ ان تلواروں کے سامنے ڈٹ جا، جب اپنے جانور کو کہتے، گھوڑے کو کہتے ہیں کہ نیزوں کے اندر گھس جا، تو وہ جانور یہ نہیں کہتا اور میرے مالک مجھے موت کے سپرد کیوں کرتا ہے، وہ جانور یہ نہیں کہتا کہ مجھے مروانے کیوں لگا ہے، وہ جانور یوں نہیں کہتا کہ مجھے کیوں کٹوا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، کہ تو نیزوں کی انیوں سے، تلواروں کی کاٹ سے اور نیزوں کی چھنسراہٹ سے تو مجھے زخمی کیوں کروانے لگا ہے، اور تیرے پانی پلانے کا، تیرے دانا کھلانے کا گھوڑے نے بدلہ یہ دیا کہ تلوار سے اس کے باپ کٹ گئے اور نیزہ اس کے جسم سے آپ پار ہو گیا، تیرے حکم کی زرتا بھی نہیں ہے، دشمن کی فوج میں جا گھسا ہے، دشمن کی فوج میں جا گھسا ہے، لیکن جب تیرا رب کہتا ہے اے مجاہد، اے مومن، اٹھ، پرچم اسلام تھام، دشمنوں کے سامنے آگے بڑھ، ان کی صفوں میں گھس، ان کے ساتھ لڑائی کر، تجھے خیال آتا ہے میرے جسم کا کیا بنے گا، تجھے احساس ہوتا ہے میری اولاد کا کیا بنے گا، تجھے خیال ہوتا ہے میرا کاروبار کہاں جائے گا، تجھے احساس ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوگا، میں تو مر جاؤں گا، میں تو زخمی ہو جاؤں گا، میری اولاد یتیم ہو جائے گی، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ تنہا رہ جائیں گے، میرے بھائی اکیلے رہ جائیں گے، تو سوچ میں پڑ جاتا ہے، تو غور کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ تو آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگتا ہے، اب اپنے دل سے پوچھ کہ گھوڑا فرما بردار ہے، تو اپنے رب کا نافرمان ہے، تو اپنے رب کا نافرمان ہے، گھوڑے کی کتنی گواہیاں آ گئیں، پانچ آ گئیں، پانچ، کتنی گواہیاں آ گئیں، اب میں کہتا ہوں ایک ایک گھوڑے کی حالت کو دیکھتے چلے جاؤ اور ساتھ ساتھ اپنی حالت کو دیکھتے چلے جاؤ، تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم نہ شکرے ہیں یا شکر گزار ہیں، ہم نہ شکرے ہیں یا شکر گزار ہیں، پروردگار عالم ایک گواہی اور لائے، ایک گواہی اور لائے، فرمایا شاید تو غور نہ کرے، شاید تو یہ کہے وہ تو جانور ہے، شاید تو یہ کہے کہ اسے سمجھ نہیں ہے، شاید تو یہ کہے کہ اسے عقل نہیں ہے، شاید تو یہ کہے اسے اپنے خطرے کا، اسے اپنے نقصان اور نفع کا کوئی فکر نہیں ہے، شاید تو یہ خیال کرے کہ اسے زندگی موت کا کوئی احساس نہیں ہے، شاید تو یہ خیال کرے کہ اسے تکلیف راحت کا احساس نہیں ہے، چلو اس طرف مت جا، میں تجھے ایک اور گواہ پیش کرتا ہوں، اس گواہ کی گواہی لے لے، تجھے پتہ چل جائے گا۔ وہ گواہ کون ہے؟ فرمایا اسے تلاش کرنے کے لیے بازار میں نہیں جانا پڑے گا، اسے تلاش کرنے کے لیے تجھے اپنے ارد گرد نہیں دیکھنا پڑے گا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، ایک گواہ میں نے تیرے سینے میں بٹھا رکھا ہے، ایک گواہ میں نے تیرے دل کے پاس رکھا ہے، اس گواہ کا نام تیرا ضمیر ہے، اس گواہ کا نام تیری عقل ہے، اس گواہ کا نام تیری بصیرت ہے، اس گواہ کا نام تیرا دل ہے۔ اور انسان اپنے ضمیر سے پوچھ لینا کہ تو رب کا شکر گزار ہے یا نا شکر ہے، تجھے تیرا ضمیر کہے گا کہ تو اپنے رب کا نا شکرا ہے، تو اپنے رب کا پوچھ لو اپنے ضمیر سے۔ ابھی اگر وقت نہیں ہے تو کسی فرصت کے وقت اپنے ضمیر سے پوچھنا کہ جس رب نے مجھے یہ نعمتیں دی، جس رب نے مجھ پر احسان کیے، جس رب نے مجھے جوانی دی، جس رب نے مجھے مال دیا دولت دی، جس رب نے مجھے صحت دی تندرستی دی، جس تیرا ضمیر تجھے بتلا دے گا کہ تو کیا ہے۔ فرمایا تیرا ضمیر کہے گا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یہ بیماری اللہ تعالی نے چھ گواہیوں کے ذریعے بیان کی، کتنی گواہیاں پیش کی، کتنے شواہد پیش کیے، چھ شواہد بیان کر کے اللہ نے یہ بیماری بتلائی کہ انسان کے اندر ناشکرا پن آ گیا ہے، انسان کے اندر ناشکرا پن آ گیا۔ اب پروردگار عالم اسی صورت میں اسی جگہ پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان تجھے یہ بیماری لگی کیسے، تجھے یہ بیماری لگی کیسے، آئی کہاں سے، تو اس بیماری میں مبتلا کیسے ہوا، اس مرض میں تجھے کس طرح گرفتاری ہو گئی۔ فرمایا اس بیماری کے لگنے کی وجہ کیا ہے، انہو لحب الخیر لشدید، انہو لحب الخیر لشدید، مال کی تمہ نے، دولت کی حوث نے، مال کی تمہ نے، دولت کی حوث نے، دنیا کی اس چند روزہ زندگی کی چمک دھمک کے لالچ نے انسان کو اپنے رب کا ناشکرا بنا دیا۔ رب کا ناشکرا انسان کب ہوا، جب دولت کی تمہ میں پڑ گیا، جب مال کی محبت میں گرفتار ہو گیا، جب دنیا کی چمک دھمک کے اوپر اپنا دل دے بیٹھا، تو کیا ہوا کہ رب کو چھوڑ کر مال کے پیچھے پڑ گیا، رب کو چھوڑ کر دولت کے پیچھے پڑ گیا، رب کو چھوڑ کر عورت کے پیچھے پڑ گیا، رب کو چھوڑ کر حکومت کے پیچھے پڑ گیا، رب کو چھوڑ کر سیاست کے پیچھے پڑ گیا، رب کو چھوڑ کر دکان کے پیچھے پڑ گیا، رب کو چھوڑ کر کاروبار کے پیچھے پڑ گیا۔ آپ کہیں گے نہیں ہم نے رب کو تو نہیں چھوڑا، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم دکانداری بھی کرتے ہیں، ہم سیاست بھی کرتے ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں، دولت بھی رکھتے ہیں، نعمت بھی رکھتے ہیں، اور رب کا تعلق بھی رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے تو غور کیجئے کہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے،
ادھر سے گاہک آ رہا ہے، ادھر سے ادان ہو رہی ہے، اگر تو دکان بند کر کے گاہک کو واپس کر کے تو رب کے آواز کے اوپر لبیک کہہ کے مسجد میں چلا آیا ہے تو مان لیا کہ تو فرما بردار ہے، اور اگر ادان سن کے نہ دکان بند کی ہے، ادان سن کے نہ دفتر بند کیا ہے، ادان سن کے نہ کاروبار ٹپ کیا ہے، ادان سن کے نہ حل روکا ہے، ادان سن کے نہ مذاکرات بند کیے ہیں، ادان سن کے نہ مصروفیت سے باز آیا ہے، ادان سن کے نہ اپنا کام چھوڑا ہے، ادان ہو گئی نماز ہو گئی تو اپنے کام میں مصروف رہا، اور تو نے زبان ہاتھ سے یہ ثابت کر دیا کہ تجھے رب کی آواز پر دنیا کی دولت جاری ہے، تجھے رب کی آواز پر اپنی سیاست جاری ہے، تجھے رب کی آواز پر حکومت جاری ہے، تجھے رب کی آواز پر کھیتی باڑی پیاری ہے، تجھے رب کے بغیر زمین پیاری ہے، اور تجھے رب کی بجائے دکانداری پیاری ہے۔ میرے بھائیو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِید، یہ ناشکراپن آیا کیسے؟ اس لیے آیا کہ انسان مال و دولت کی تمہ میں گرفتار ہو گیا، جب مال و دولت کی حوث میں گرفتار ہوا، آہستہ آہستہ اس حوث نے اس کے دل پر اتنا قبضہ کر لیا کہ رب کا تعلق تڑوا دیا، رب کا تعلق، رب کی عظمت نکال دی۔ جس دل میں تمع مال کی آئے گی، جس دل میں لالچ دولت کا آئے گا، جس دل میں خواہش حکومت کی پیدا ہوگی، پھر وہ رب کی طرف نہیں جائے گا، پھر وہ ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کی طرف جائے گا۔ یہ تمع، یہ بیماری آئی مال و دولت کی محبت سے۔ کس لیے آئی؟ مال و دولت کی محبت سے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں، کسی طبیب کے پاس جا کر کہیں کہ بھئی آج ہمارے مولانا نے تقریر کی ہے، انہوں نے جب گواہیاں پیش کی، انہوں نے جب قرآن کے پیش کردہ شواہد پیش کیے، تو میرے دل نے، میرے ضمیر نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں واقعی ناشکرا ہوں۔ جب قرآن نے بتلایا کہ یہ ناشکراپن مال و دولت کی تمع، حرص اور لالچ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، میں اس بات کو بھی تسلیم کر گیا کہ واقعی یہ بیماری مجھے اس لیے لگی ہے، لہذا میں تمہارے پاس آیا ہوں، کوئی ایسی دوائی دو، کوئی ایسا انجیکشن لگاؤ، کوئی ایسا نسخہ دو کہ مال دولت کی تمع میرے دل سے نکل جائے، مال دولت کی تمع میرے دل سے۔ بتلاؤ، کوئی ڈاکٹر نسخہ بتلا دے گا؟ کوئی انجیکشن، کوئی دوائی لکھ دے، ایسی پوری دے دے کہ دنیا کی محبت ہی نکل جائے؟ ہاں، ایسا انجیکشن لگا دے گا کہ دنیا ہی چھٹ جاؤ، جان چھوٹ، نہ دنیا رہے، نہ دنیا کی محبت رہے، نہ دنیا رہے۔ یا ایسا انجیکشن لگا دے گا کہ جب تک زندہ رہو بے ہوش ہی رہو، یا ایسا لگا دے کہ جب تک زندہ رہو تو پاگل ہی رہو۔ اس لیے یہ تو ایک علاج ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ شاید یہیں یا کراچی میں جمعہ پڑھایا، میں نے کہا بھی ایسا کرنا، یہ بیماری میں نے بتلا دی ہے، نشاندہی کر دی ہے، آپ کو یقین دلا دیا ہے، آپ بتلائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ناشکری کی بیماری میں مبتلا ہے؟ جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ یار بڑے سارے لوگ، سب سے پہلے میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، ہم سب ناشکرے ہیں، ہم سب ناشکرے، اللہ کے نافرمان ہیں یا نہیں ہیں؟ احساس دلاؤں، ہم سارے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں شاید بغداد زمانہ ہم ہی ہیں، شاید غزالی دورہ ہم ہی ہیں، شاید وقت کے غوث اعظم بھی ہم ہی ہیں۔ اپنے بارے میں حسن ظن تو بہت ہے، لیکن تھوڑا سا غور تو کرو کہ پروردگار کے عالم کے کتنے حکم پر عمل پیرا ہیں، پیغمبر اسلام کی کتنی سنتوں کی تابع داری ہو رہی ہے،
جو شکل رب کو پسند ہے وہ مجھے اور آپ کو پسند اسی پر ہی مکالو. رب کو سب سے زیادہ پسند اپنے پیغمبر کا چہرہ ہے, اپنے پیغمبر کا, اپنے پیغمبر کی صورت ہے, اپنے پیغمبر کی سیرت ہے, اپنے پیغمبر کی صورت ہے. جو چہرہ رب کو پسند ہے وہ چہرہ تجھے اور مجھے پسند. بول بول, نہیں بولتا تو آگے بلوا دیتا ہوں. لڑکا ہے, ایماندار ہے, مالدار ہے, دولت مند ہے, صالح ہے, نیک ہے, تیرے گھر میں کوئی آیا کہ میرا بچہ صالح نیک پرہیزگار متقی ہے, کہتے ہیں جی بچہ دکھاؤ, رشتے کی بات بعد میں کریں گے. بچہ دکھائے, یہ تو مولوی صوفی ہے, اتنا مولوی صوفی ہے. ہاں ہے یا نہیں یہ بات, ہے یا نہیں بات؟ شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتا؟ کس چہرے کو ریجیکٹ کیا ہے, کس چہرے کو ناپسند کیا ہے, کس چیز سے نفرت کی ہے؟ جو چیز پیغمبر کے چہرے پہ رب کو سجدی نظر آتی تھی, جو پیغمبر کے چہرے پر رب کو اچھی نظر آتی تھی, آج تجھے بھی ناپسند ہے, تیرے بچوں کو بھی ناپسند ہے. لڑکی کہتی ابا کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی بابو ہو, مولوی نہیں چاہیے. سچ کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ سچ کہتا ہوں. ہر وقت شیعہ کے پیچھے نہ پڑے رہا کرو, کبھی اپنی خبر بھی لے لیا کرو, کبھی اپنی خبر بھی. شیعہ مرتد ہے, بے ایمان ہے, انشاءاللہ قیامت تک رہے گا, اب وہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن کبھی اپنی خبر بھی لے لینا. اگر کل روز قیامت پیغمبر اسلام نے یہی پوچھ لیا, اور میرے صحابہ کے لیے شیعہ کو تو کافر کہتے رہے, وہ تو مرتد ہو گئے صحابہ کو گالی دینے کی وجہ سے, وہ تو بے ایمان ہو گئے ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے, وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے عقیدہ عصمت قرآن کے خلاف رکھ کر. لیکن تم بتلاؤ, تم تو صحابہ کے نام لیوا تھے, تم تو ان کے نام پر جان دیوا تھے, تم تو ان کے فدا کار تھے, تم ان کے سپاہی تھے, میرے عاشق تھے, اور ظالموں تمہیں صحابہ کی ادا بھی پسند نہ آئی, میری ادا بھی پسند نہ آئی. تمہارا چہرہ صحابہ والا نہیں, تمہاری صورت میری صورت والی نہیں, میں تمہارے دل کی محبت کا کیسے اقرار کروں؟ ایک اور بات, بعض روایات کے مطابق جب انسان فوت ہوتا ہے, قبر میں جاتا ہے, بعض روایات کے مطابق فرشتہ اس سے کہے گا مر ربو کا, اور اگلا سوال ہوگا ما دینو کا, اگلا سوال ہوگا من نبیوں کا. لیکن یہاں ایک لفظ ہے حدیث میں کہ فرشتہ کہے گا ما تظنو فی حاضر رجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے درمیان میں پردے اٹھ جائیں گے, پیغمبر اسلام کا چہرہ انور دکھا کر کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا ھذا نبی و نبی اللہ, یہ میرے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. میں کہتا ہوں اگر تو نے تیزی تراری سے اپنے ہوش و حواس پہ کنٹرول کر کے یہ جواب دے بھی دیا کہ یہ میرے رسول ہیں, فرشتے نے اتنا پوچھ لیا کہ اپنی شکل دیکھ اور رسول کی دیکھ, کیا جواب دے گا؟ اپنی شکل دیکھ اور اپنے امتی بنتا پھرتا ہے, اپنے آپ کو دیکھ اور پیغمبر کو دیکھ. میں نے گھوڑے کی بات کی, گھوڑے نے پانی پیا ہے, چارہ کھایا ہے, تھوڑی سی تیری خدمت لی ہے, تو نے کہا پتھروں پہ چل, وہ چلتا چلا گیا, تو نے کہا دشمن پہ حملہ آور ہو, وہ حملہ آور ہوتا چلا گیا, تو نے کہا نیزوں میں گھس جا, وہ گھستا چلا گیا. اور تیرے رب کی تیرے پر کتنے احسان ہیں, تیرے رب کی تجھ پر کتنی مہربانیاں ہیں, وہ تیرا رب تجھے کہتے ہیں کہ اپنی شکل میرے پیغمبر کے مطابق بنا لے, وہاں کر تو انکار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ انکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں انکار ہوتا ہے؟ کہتا جی اللہ راضی ہو نہ ہو سورے ضرور ہونے چاہیے. اللہ نبی راضی ہوئے نہ ہوئے سس راضی ہونی چاہیے ہیں, منگیتر راضی ہونی چاہیے. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کیا کہا؟ شور ہے دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود. ہم تو یہ کہتے ہیں کبھی تھے بھی وہ دنیا میں موجود. وضع میں تم ہو نصارہ, وضع میں, وضع کا تھا شکل و صورت, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, رسوم و رواج ہندوؤں والے, وضع کا تھا صورت سیرت انگریزوں والی. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. میرے بھائیو, آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے رب کا شکر گزار نہیں بنتا, فرما بردار نہیں بنتا, اس وقت تک دونوں جہانوں میں کامیابی پانے کا تصور انسان کو نہیں کرنا چاہیے. میں اپنی تقریر کو آج یہی پہ ختم کرتا ہوں, اور اس سوال کے ساتھ کہ آٹھ روز آپ نے کوشش کرنی ہے, آٹھ روز آپ نے سوچنا ہے, آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ مال و دولت کی محبت, یہ حص و ہوا, ابھی تو یار میں نسخہ بتلا رہا ہوں آپ کو. اصل بات یہ ہے کہ جب دوائی کھانے کی بات آئے نا, بچے کڑوی دوائی کبھی نہیں کھاتے. ہم ویسے تو بڑے عقل مند ہیں, ویسے تو بڑے سنجیدہ ہیں, ویسے تو ہم بڑے عمر رسیدہ بھی ہیں, ویسے تو ہم بڑے فہمیدہ بھی ہیں, ہم سب کچھ ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے ہم دین کے لحاظ سے بچوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. دین کے لحاظ سے ہم بچوں سے بھی پیچھے ہیں, بچوں سے بھی پیچھے ہیں دین کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے ہم بڑے تیز ترار ہیں, دنیا کے لحاظ سے ہم بہت آگے ہیں, لیکن دین کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ حضرات نے آٹھ دن تک سوچنا ہے, آٹھ دن تک آپ نے غور کرنا ہے کہ بھائی کوئی ایسی دوائی, کوئی ایسا نسخہ, کوئی ایسا انجیکشن مل جائے کہ جس کے ذریعے سے میرے دل سے دنیا کا لالچ نکل جائے, میرے دل سے دنیا کے لوگوں کی جھوٹی محبت نکل جائے, میرے دل سے دنیا کی ہوس اور لالچ اور ہرس ختم ہو جائے. آپ نے آٹھ دن تک نسخہ تلاش کرنا ہے. اگر کسی کو مل جائے نسخہ کسی ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کا نام, اس کا ایڈریس, اس کا پتہ یہ لکھ کر مجھے دے دینا. اگر آپ کو نہ ملے تو انشاءاللہ میں آئندہ جمعے آپ کو اس کا علاج بتلاؤں گا. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو. مولانا ضیاء الرحمان فاروقی, مولانا رفیق جامی صاحب, مدرسہ عثمانیہ سیٹلا ٹاؤن میں انشاءاللہ کل ہفتہ کو بعد نماز عشاء خطاب کریں گے. سب حضرات شرکت فرمائیں. اور جو پرچیاں ہیں, لوگ پوچھتے ہیں سوئی گیس کے بارے میں, یہ ساری انشاءاللہ لوگ پوچھتے رہیں گے, ہم ان کو ان کی آنکھوں سے دکھا دیں گے.